بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراوية للحديث المتفقه في الدين أفضل من ألف عابد لا فقه له ولا رواية بحر الانوار جلد 2 صفحہ 145 میں ہے کہ حضور رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیثوں کا راوی اور دین کا فقی ایسے ہزار عابدوں سے افضل ہے جن کے پاس نہ فقہ ہوتی ہے اور نہ ہی روایت عن علی ابن محمد عن سہل ابن زیاد عن احمد ابن محمد عن عمر ابن عبدالعزیز عن حشام ابن سالم و حماد ابن عثمان وغیرہ قالوا سمعنا ابا عبداللہ علیہ السلام قال حدیث ابی و حدیث جدی حدیث الحسین علیہ السلام و حدیث الحسین علیہ السلام حدیث الحسن علیہ السلام و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام و حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول اللہ عز و جل. ناظرین کتاب کافی جلد 153 میں اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری حدیث میرے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے والد کی حدیث میرے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی حدیث امام حسن مجتبیٰ کی حدیث ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حدیث ہے، اور امیر المومنین کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث رسول فرمان خداوندی ہے. ناظرین گرامی، ہماری اس مفصل گفتگو کا موضوع مذہب امامیہ کی 4 کتب احادیث ہیں جنہیں اصطلاح میں کتب اربع کہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنی اس مفصل گفتگو میں ان 4 کتابوں کا تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ حدیث کی ان کتابوں کا موضوع کیا ہے، ان کے لکھنے والے کون ہیں، ان کا تاریخ اور علمی مقام کیا ہے، ان میں کل کتنی حدیثیں ہیں، ان احادیث کی مختلف کون سی اقسام ہیں. غرض کوشش ہوگی کہ کوئی گوشہ تچنے تکمیل نہ رہے. ناظرین گرامی، حدیث کے سلسلے میں ہم اس سے پہلے یہاں تک بتا چکے ہیں کہ دور اول کے کچھ کتابیں جو حدیث پر مشتمل تھیں کچھ تو ناپید ہو چکی ہیں اور کچھ ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ ائمہ طہارۃ السلام کے پاس موجود ہیں. اس سلسلے میں ہم نے کتاب علی کا ذکر کیا تھا اور کتاب مختلف الشیعہ جلد 9 صفحہ 29 کا حوالہ دیا تھا، اور بہار جلد 26 صفحہ 24 میں ہے کہ فضائل کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فضائل ہمارے پاس کتاب علی ہے کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. دنیا میں ضرورت کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، حتیٰ کہ ایک خراج کی دیت تک کا حکم بھی اس میں موجود ہے. کتاب دروس فی فقہ الامامیہ صفحہ 190 میں ہے کہ نجاشی نے محمد ابن اظافر ابن عیسیٰ صیرفی کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اظافر ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور اہل سنت کے ایک عالم حکم ابن عتیبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حکم نے امام علیہ السلام سے کچھ سوالات دریافت کیے، امام نے بڑے محترمانہ طریقے سے اس کے جوابات عنایت فرمائے، مگر ایک مسئلے میں ان کا باہم اختلاف ہو گیا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، بیٹے جاؤ اور کتاب علی لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور ایک لپٹی ہوئی بڑی سی کتاب لے آئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے کھولا اور اس کے مطلوبہ سوال کا جواب بھی اس میں تلاش کر کے اسے دکھایا اور فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے لکھوایا تھا۔ بہت سی روایات میں حضرات ائمہ اطہار علیہ السلام کی زبانی یوں بیان ہوا ہے، مثلا کتاب علی میں اس طرح موجود ہے، یا مثلا ہم نے کتاب علی میں یہ دیکھا ہے، یا مثلا ہم نے کتاب علی میں یہ پڑھا ہے وغیرہ۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب الخلاف جلد ایک صفحہ 132، المہذب جلد دو صفحہ 131، السرائر جلد 3 صفحہ 560، المعتبر جلد 1 صفحہ 50 اور صفحہ 99۔ ناظرین گرامی، حضرات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بار بار تصریح فرمائی ہے کہ اس کتاب میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی ضروریات کا جواب ہے، یہ اس کتاب کے جامع ہونے کی دلیل ہے۔ جن روایات میں کتاب علی کا ذکر ہے، اگر ان کی طرف مراجعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں جہاں احکام کا ذکر ہے، وہاں اخلاقی مباحث، تفسیر قرآن اور اسلامی امہ کے درمیان رونما ہونے والے قیامت تک کے حالات و واقعات کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی شامل ہیں۔ کتاب رجال النجاشی صفحہ 306 میں ہے کہ اس کتاب کو بعض دوستان اہل بیت اور بعض مخالفین نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کی کوشش یہی رہی ہے کہ اسے صرف ائمہ علیہ السلام ہی کے پاس رہنا چاہیے اور اسے مخفی رکھا جائے، اور اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ اس وقت یہ کتاب حضرت بقیۃ العظم امام زمان حجت بن حسن العسکری عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے پاس موجود۔ دوسری کتاب مصحف فاطمہ ہے۔ مصحف فاطمہ کو کبھی صحف فاطمہ اور کبھی کتاب فاطمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لینا لے جانے کے بعد جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے غم میں اور امت کے ظلم و ستم پر بہت رویا کرتی تھیں۔ خداوند عالم جناب سیدہ کی تسلی خاطر کے لیے جبرائیل امین یا کسی اور فرشتے کو بھیج دیا کرتا تھا، جو جناب سیدہ کو تسلی بھی دیتا تھا اور انہیں ان کی اولاد کے بارے میں قیامت تک رونما ہونے والے حالات و واقعات کو بھی بیان کرتا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کہنے سے ان سب کو حضرت علی علیہ السلام لکھ لیا کرتے تھے۔ بنابراین کہا جا سکتا ہے کہ مصحف فاطمہ کا منبع وجودی خدا کا فرشتہ ہے، جسے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خود لکھوایا ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ احادیث کا دوسرا دورانیہ اصول اربع مئہ یا شیعہ احادیث کا سرمایہ ہے۔ چنانچہ اصول اربع مئہ یا 400 کتابیں احادیث کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو ائمہ اطہار بالخصوص حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ان کے اصحاب کرام کے ذریعے جمع کی گئی تھیں اور ان سے شیعی روایات کے مجموعوں کے مرتب کرنے کے لیے استفادہ کیا جاتا تھا، اور ان اصول اربع مئہ سے احادیث کے مرتب ہونے والے سب سے پہلے مجموعوں کے لیے استفادہ کیا جاتا رہا، اس لیے ان اصول کی اہمیت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل، کتاب اور تصنیف میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصول اصل کی جمع ہے، اور کتاب مقدم معجم و بہار الانوار صفحہ 47 میں ہے کہ اس کے بارے میں صاحبان نظر کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے، اور دو اہم اور اساسی اختلافات اس طرح ہیں۔ ایک، علماء کی ایک جماعت اصل کو کتاب کے ہم معنی سمجھتی ہے جبکہ اصل اور تصنیف کے درمیان فرق قرار دیتی ہے، چنانچہ متقدمین اصل اور کتاب کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا کرتے تھے۔ مثلا جناب شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ احمد ابن میثم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حمید ابن زیاد سے کتاب ملاحم، کتاب دلالت اور کئی دوسرے اصول نقل کیے ہیں، یا احمد ابن سلمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حمید ابن زیاد نے ان سے بہت سے اصول نقل کیے ہیں جن سے ایک کتاب زیاد ابن مروان کندی کو بھی روایت کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیخ طوسی نے اپنی گفتار میں اصل کو کتاب کی جگہ پر استعمال کیا ہے اور کتاب کو اصل کی جگہ پر۔ اور دوسرا نظریہ اس نظریے کے مقابل میں ہے کہ اصل اور کتاب کے مفہوم میں عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ دوسرا نظریہ اس کے مد مقابل میں ہے، اور وہ یہ کہ اصل اور کتاب کے مفہوم میں عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے، چنانچہ اصل اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صرف کلام معصوم کی عبارت ہو، جبکہ کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس میں مؤلف کے استدلالات بھی ذکر ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اصل کو کسی کتاب سے نہیں لیا گیا، جبکہ کتاب میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اصل سے لی گئی ہیں۔ چنانچہ اس نظریے کی بنیاد پر اصل در حقیقت کتاب کی ایک خاص قسم ہے۔ چنانچہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اصل کی یہ تعریف مناسب رہے گی کہ اصل وہ پہلی اور غیر مرتب تحریر ہے جس میں معصوم کی روایات کو کسی قسم کی کمی بیشی کے بغیر ذکر کیا گیا ہو، گویا اس قسم کے اصول کا وجود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ حدیث کی کتابت اور حفاظت کے سلسلے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے اصحاب نے کس قدر اہتمام اور انتظام سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب الذریعہ آغائے شیخ بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ جلد 2 صفحہ 126 کے مطابق حضرت شیخ بھائی مرحوم نے اصول اربع میاں میں کسی روایت کے وجود کو نہ صرف صحیح قرار دیا ہے بلکہ ان اصول کی اصالت اور حقیقت کا بھی دفاع کیا ہے، اور وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ حدیث سے یہ نقل ہوا ہے کہ صاحبان اصول کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی امام سے کوئی حدیث سنتے تھے تو اسے فوراً بلا کم و کاست لکھ لیا کرتے تھے تاکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری حدیث یا اس کا کچھ حصہ تاکہ نشان میں نہ چلا جائے۔ جبکہ کتاب وسائل و شیعہ جلد 18 صفحہ 59, 60, 71, 73 وغیرہ کے مطابق بعض روایت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان اصول کی کتابت کے بعد حضرات ائمہ اطہار علیہ السلام نے ان سب کو یا بعض کو خود بھی ملاحظہ فرمایا ہے اور ان میں اصلاح بھی فرمائی ہے، جس سے ان اصول کی صحت کے بارے میں یقین مزید بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، کتاب الذریعہ جلد 2 صفحہ 129 میں ہے کہ اصول اربع میاں کے تالیف کے دورانیہ میں اور ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں صاحبان نظر کی آراء مختلف ہیں کہ جن سے روایات لی گئی تھی۔ چنانچہ شہید اول محقق ہلی شیخ عبد الصمد، جو شیخ بھائی کے والد محترم ہیں اور محقق داماد، کا نظریہ یہ ہے کہ اصول اربع میاں ان روایات کا مجموعہ ہیں جن کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے 400 شاگردوں نے خود حضور کی گفتار دل نشین یا مختلف موقعوں پر آپ سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات تحریر کیے ہیں۔ مرحوم شہید اول تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے 400 سوالوں کے 400 جوابات کو آپ کے 400 شاگردوں نے جمع کیا ہے، جبکہ محقق ہلی فرماتے ہیں کہ صرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے دیے گئے 400 جوابات جو 400 مؤلفین کی طرف سے تعریف کیے گئے تھے اصول اربع میاں کہلاتے ہیں۔ اسی کتاب الزریعہ کے مطابق امین الاسلام شیخ طبرسی مفسر تفسیر مجمع البیان فرماتے ہیں کہ اصول اربع میاں کے اس مجموعے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جوابات کے علاوہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جوابات بھی موجود تھے۔ ناظرین، ان تمام نظریات کے برعکس کچھ صاحبان نظر فرماتے ہیں کہ اصول اربع میاں کو حضور سرور کائنات کے دور سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک جمع کیا جاتا رہا، اس لیے ان میں تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام اور گفتار کو جمع کیا گیا ہے، اگرچہ ان کا زیادہ تر حصہ حضرات صادقین یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمودات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مقدم موجم بحار الانوار صفحہ 48 میں ہے کہ بعض افاضل کا کہنا ہے کہ امامیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک 400 کتابیں فراہم کی ہیں جو اصول اربع میاں کے نام سے معروف ہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصول اربع میاں اس وقت کہاں ہیں؟ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اصول شیعی احادیث کے مجموعوں کو جمع کرنے والے پہلے دور کے علماء کے زمانے تک موجود تھے۔ پہلے دور کے علماء سے مراد محمدون ثلاث ہیں، یعنی صاحب کتاب الکافی محمد ابن یعقوب کلینی، صاحب کتاب ملا یحضر الفقی محمد ابن علی ابن بابوہ قمی یعنی شیخ صدوق، صاحب کتب تہذیب الاحکام والاستبصار یعنی شیخ الطائفہ محمد ابن حسن طوسی رضوان اللہ علیہم جمیعہ، اور یہ بزرگوار اپنی تالیفات کے لیے ان اصول سے استفادہ کرتے رہے۔ اور کچھ اصول تو ایسے بھی تھے جو محمد ابن ادریس ہلی متوفا 598 ہجری، سید ابن طاووس متوفا 673 ہجری، شیخ کف امین متوفا 905 ہجری اور شہید ثانی متوفا 966 ہجری کے زمانے تک، جبکہ ان اصول کی ایک تعداد تو شیخ حر عاملی متوفا 1104 ہجری، علامہ مجلسی متوفا 1111 ہجری اور مرزا حسین نوری متوفا 1320 ہجری تک باقی تھے اور ان سے استفادہ کیا جاتا رہا۔ ناظرین، شیخ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ میں رجال نجاشی، فہرست شیخ طوسی، معالم العلماء ابن شہراشوب اور دیگر تاریخی اور رجالی اسناد اور حوالوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اصول اربع میاں میں سے 122 اصول کو ایک ایک کر کے شمار کیا ہے۔ آج ان اصول میں سے صرف 16 اصول ہم تک پہنچے ہیں جنہیں مرحوم سید حسن مصطفی نے اصول ستہ عشر کے نام سے شائع کیا ہے۔ آغا بزرگ تہرانی کے نظریے کے مطابق اصول اربع میاں کے ناپید ہونے کے دو اہم عوامل ہیں، ایک تو یہ کہ جب تاریخی لحاظ سے احادیث کے پہلے مجموعے منصۂ شہود پر آ گئے تو علماء کی رغبت ان اصول سے کم ہو گئی، کیونکہ یہ حدیثیں ان مجموعے میں درج ہو گئی تھیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اصول اربع میاں میں ترتیب و تنظیم اور تبویب کا فقدان بھی تھا۔ دوسرا، اصول اربع میاں کے ناپید ہونے کی دوسری وجہ سن 448 ہجری میں متعصب لوگوں کے ہاتھوں شیخ الطائفہ شیخ طوسی کے کتب خانہ یعنی لائبریری کا جلایا جانا ہے کہ اس آتش سوزی میں کئی اصول نظر آتش ہو گئے۔ ناظرین، اب ہم یہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے شیعی احادیث کے مجموعوں کی تدوین کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور یہی ہمارے موضوع سے متعلق چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم ابتدا سے عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا اصل موضوع ہے کتب اربع کا تعارف، جسے اصطلاح میں کتب اربع کہتے ہیں۔ جیسا کہ شیعہ حدیث کی تاریخ کے دوسرے دورانیے کی تشریح کے ضمن میں ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اصحاب ائمہ کی یہی کوشش رہی ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام کو روایات کے اصول کے کالم میں ثبت و ضبط کریں، تو اس طرح سے ہر شخص اپنے سلیقہ اور ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہنے کے حساب کے مطابق روایات کو تحریر کرنے کی توفیق حاصل کرتا رہا۔ اگرچہ بعض محدثین مثلا حمید ابن زیاد، یونس ابن عبد الرحمن، محمد ابن یحییٰ اور ان جیسے دوسرے حضرات نے کوشش کی ہے کہ ان اصول کو یک جائے اکٹھا کریں اور انہیں ایک خاص ترتیب کے مطابق منظم کریں، لیکن تمام اصول تک رسائی حاصل نہ ہونے اور بعض دوسرے عوامل کی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اور کوئی جامع مجموعہ احادیث پیش نہ کر سکے۔ ادھر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی غیبت صغریٰ کا دوران اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہو چکا تھا، شیعی معاشرہ بھی فہم و شعور کی منزلوں کو پہنچ چکا تھا، اور شیعہ فقہاء و متکلمین اور مفسرین جیسے علماء دین کے لیے اس بات کی ضرورت کا احساس شدت سے زور پکڑنے لگ گیا کہ احادیث و روایت کے ایسے مجموعوں کا ہونا ناگزیر ہے کہ جو مختلف کتابوں اور صحیفوں میں پراگندہ صورت میں موجود ہیں۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ثقات الاسلام شیخ کلینی، متوفا 329 ہجری، شیخ صدوق، متوفا 381 ہجری، اور شیخ طوسی، متوفا 460 ہجری نے احادیث اور روایات کو مجموعی صورت میں مدون کرنے کی کوشش کی، اور کافی، من لا یاذر الفقی، مدینۃ العلم، تہذیب الاحکام اور الاستفسار جیسی وقیع کتابیں رشتہ تحریر میں آ گئیں۔ البتہ ان میں سے پہلے بھی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، متوفا 274 ہجری، محمد ابن صفار، متوفا 290 ہجری، ہمیاری قمی، متوفا 300 ہجری جیسے بزرگ علماء نے بالترتیب کتاب المحاسن، بصائر الدرجات اور قرب الاسناد نامی کتابیں تحریر کیں۔ اسی طرح محمد بن سلاس کے ہم عصر مذکورہ بزرگواروں کی کتابوں کے علاوہ اور بھی کئی دوسری کتب احادیث منصہ شہود پر آ گئیں، مثلا کتاب عیون و اخبار رضا، کتاب الخصال، کتاب اعمال شیخ صدوق، کتاب الغیبت، کتاب الاقتصاد شیخ طوسی وغیرہ۔ مگر جو جامعیت اور سند کی پختگی اور متن روایت کا استحکام محمد بن سلاس کی کتب خمسہ کو حاصل تھا، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں تھا۔ ناظرین محترم، سلسلہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ چل کر ہم کتب اربعہ کا تفصیل کے ساتھ تعارف کرائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔
اللہ یا مولانا